بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے. اوپر جو روایت گزری اس روایت کے بارے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کا وہ خواب ہے جو حضرت عائشہ کو دیکھنے والا خواب تھا. وہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا خواب ہو, اس لیے کہ فرشتے کا آنا یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے. نبی کے علاوہ دوسرے انسانوں کو بھی فرشتے کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے, نیند کی حالت میں بھی, بیداری کی حالت میں بھی. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا, اس آیت کی تفسیر میں بعض حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نبی کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی فرشتوں کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے بیداری میں یا خواب کے اندر. البتہ فرشتے کا وحی لے کر کے آنا جو دلیل نبوت ہے وہ نبی کے ساتھ خاص ہے, وہ نبی کے علاوہ کسی اور کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے یہ روایت ہے کہ لوگ انتظار کرتے تھے, ترجیح دیتے تھے, پکا ارادہ کرتے تھے اپنے ہدیے بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ کی باری کے دن کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ الگ الگ ازواج مطہرات کے یہاں آرام فرما ہوتے تھے, تو کس دن عائشہ کی باری ہے لوگ انتظار کرتے تھے. یعنی جس کا ارادہ ہوتا حضور کو ہدیہ پیش کرنے کا تو حضرت عائشہ کی باری کے دن ہدیہ پیش کرتے تھے. وجہ کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کی باری کے دن جو ہدیہ پیش کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوگی, اس لیے لوگ انتظار کرتے تھے ہدیہ پیش کرنے کے واسطے. حضور بھی روکتے نہیں تھے کہ بھائی تم صرف عائشہ کی باری کے دن کیوں انتظار کرتے ہو, کسی بھی دن پیش کرو. حضور روکتے نہیں تھے. وجہ کیا, یہ ہدایہ حقوق کے واجبہ سے زائد چیزیں ہوتی تھی. یعنی شوہر کے ذمے بیوی کے جو حقوق ہے ان حقوق سے زائد چیزوں کا یہ ہدیہ ہوتا تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا, لوگ لاتے تھے تو خوشی خوشی قبول کر لیتے تھے. اب ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کی باری کے دن ہدیہ آیا تو حضرت عائشہ کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں دو جماعت میں منقسم تھی. اب نو شوکن تک نو کی آپس میں دو گروپ بنے ہوئے تھے. یا حسبین کا مطلب کیا؟ یکساں مزاج، یکساں رائے، یکساں طرز معاشرت، اس اعتبار سے دو گروہ بنے ہوئے تھے. تو نو بیویوں کے دو گروہ بنے ہوئے تھے، مزاج، معاشرت، طریقے حیات، رائے وغیرہ کے اعتبار سے. جیسے کلاس میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی دس افراد ہے تو ایک مزاج کے اعتبار سے تین ایک ساتھ ہو گئے، ہم مزاجی کے اعتبار سے دوسرے ساتھ ایک طرف ہو گئے، یا پانچ پانچ بٹ گئے، ایسا ہوتا ہے. اس کا مطلب کوئی جھگڑا ہونا ضروری نہیں ہے. بھائی مجھے آپ سے زیادہ بنتی ہے، میرا مزاج آپ کے مزاج سے موافق ہے، میں جو آئٹم پسند کرتا ہوں وہی آئٹم آپ پسند کرتے ہو، اس اعتبار سے گروپ بن جاتے ہیں. اب ایک جماعت کیسی تھی جس میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا تھی، اور اس کے اندر لیڈرشپ حضرت عائشہ کے پاس. دوسری جماعت کون سی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں. کون؟ حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ. تو اس گروپ میں پانچ عورتیں، اور اس میں لیڈرشپ حضرت ام سلمہ کے ہاتھ کے اندر. حضرت زینب بھی من وجہن لیڈر کا مقام رکھتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پانچ بیویاں دوسرے گروپ میں تھی. اب یہ دو گروپ ہو گئے، اور ہدیے کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کی باری کے دن ہدیے زیادہ آتے تھے. اب یہ گروپ والی عورتیں کون سی؟ حضرت ام سلمہ والے گروپ کی عورتیں. تو حضرت ام سلمہ کے گروپ نے بات کی، حضرت ام سلمہ کے گروپ نے بات کی، فقلنا لہا، ان کی لیڈر ام سلمہ نے کہا، کلمی نبی کریم، فقلنا لہا یعنی گروپ کی عورتوں نے ام سلمہ کو کہا. قلنا کی فائل، ان کے گروپ کی جو پانچ چار عورتیں ہیں، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، یہ قلنا کی فائل، اور لہا کا مرجع حضرت ام سلمہ. تو ان چار نے حضرت ام سلمہ کو کہا، ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو نا کہ لوگوں کو کہہ دے وے. کیا کہے لوگوں کو؟ جو ہدیہ دینا چاہتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور جس کے گھر بھی ہوئے ہدیہ پیش کر دے وے. یعنی عائشہ کی باری کا انتظار نہ کرے، جس کو بھی ہدیہ دینے کا ارادہ ہوئے، حضور جس کے یہاں بھی ہوئے، لا کے ہدیہ دے دینے کا، یہ انتظار نہیں کرنے کا کہ عائشہ کی باری کے دن ہدیہ پیش کریں گے. حضور کو ایسا کہو. کیوں؟ تاکہ ہماری قدر کم نہ ہو جائے. تم لوگ سب حضرت عائشہ کی باری کے دن ہدیہ دیتے ہو تو ہماری قدر اور ہمارا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. دوسرا کیا؟ ہم احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ عائشہ کا تو بہت اونچا درجہ، نہ ہماری تو کچھ ویلیو جی نہیں. تو ہم احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. تیسری بات یہ کہ تاکہ امتیاز نہ رہے کہ عائشہ کی شان تو بڑی امتیازی، اس کے گھر میں تو ہدیے جو ہدیے آتے ہیں، ہمارے یہاں تو کچھ ہوتا آج نہیں ہے. اور یہ امتیازی حیثیت دوسری بیویوں کے لیے غیرت کا باعث ہوا کرتی ہے. اسی لیے کہا کہ ہم لوگوں کو غیرت نہ آوے، رشک نہ آوے، اس لیے لوگوں میں اعلان کر دو کہ جس کو جس دن بھی ہدیہ دینے کا ارادہ ہو دے جاوے، عائشہ کی باری کا انتظار نہ کرے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کی. تو حضور نے کیا جواب دیا؟ مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا مت پہنچاؤ. تمہاری یہ بات ایذا کے قبیل کی ہے کہ بھئی عائشہ کے دن ہی کیوں ہدیے آتے ہیں لوگوں میں, میں اس طرح اعلان کر دوں تو عائشہ کے متعلق تم مجھے ایذا مت پہنچاؤ. اس لیے کہ عائشہ کی خوبی سنو, وحی میرے پاس آتی نہیں ہے اس حال میں کہ میں کسی عورت کے کپڑے میں لپٹا ہوا ہوں مگر عائشہ کے, یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ میں ایک لحاف میں ایک چادر میں لپٹا ہوا ہوتا ہوں, اس حال میں وہی نازل ہوتی ہے اور یہ سعادت کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہے کہ کسی اور بیوی کے ساتھ میں چادر میں لحاف میں ہوں اور وہی نازل ہوئے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. صرف میں عائشہ کے ساتھ لحاف میں ہوتا ہوں چادر میں ہوتا ہوں اور اللہ کے یہاں سے وحی نازل ہوتی ہے, یہ عائشہ کے خصوصیات میں سے ہیں. یہ جو آیت ہے نا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, یہ نازل ہوئی ایسی حالت میں کہ حضور حضرت عائشہ کے ساتھ ایک لحاف میں آرام فرما رہے تھے, اس حال میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. قالت, تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا, میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں, من اذاک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کو جو تکلیف پہنچ گئی اس پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں, یعنی آئندہ بھی کسی ایسے کام کا ارادہ کروں جس سے آپ کو تکلیف پہنچ جاوے اس سے میں اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں کرتی ہوں. ایک ٹرائی کی ہو تو ناکام ہوئی, حضور کو سمجھانے کی ایک ٹرائی کی حضرت ام سلمہ کے گروپ نے لیکن وہ ٹرائل تو پھیل گئی, تو اب دوسری ٹرائی کی انہوں نے. کیا ٹرائی کی؟ پھر انہوں نے حضرت فاطمہ کو بلایا کہ چلو حضور کی بیٹی ہے, لاڈلی بیٹی ہے, چہیتی بیٹی ہے, ان کا جیک لگاوے اپنے, حضرت فاطمہ کو اپنے کہے کہ وہ کچھ لائن کرے اپنے. تو اب انہوں نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور سب نے مل کے فارسلنا کی فائل آئے کون؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ کی عورتیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کو بھیجا, حضرت فاطمہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. یہاں ایک بات یاد رکھنا, حضرت فاطمہ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت ام سلمہ اس موضوع پر بات کر چکی ہے اور حضور کی طرف سے یہ جواب ملا ہے, یہ حضرت فاطمہ کو معلوم نہیں تھا. اگر حضرت فاطمہ کو معلوم ہوتا کہ میرے ابا جان اس مسئلے میں ناراض ہے تو ہرگز وہ جرأت نہ کرتی, لیکن ان کو ام سلمہ والی گفتگو معلوم نہیں تھی, اسی لیے حضرت فاطمہ نے بات کی. اب حضرت فاطمہ نے بات کی تو حضور نے کیا فرمایا؟ یا بنیہ, تو تذکیر لاڑ اور محبت کے اضافے کے لیے, اے میری پیاری لاڈلی بیٹی فاطمہ, کیا تو پسند کرتی ہے اس چیز کو جس کو میں پسند کرتا ہوں؟ کتنی پیاری تمہید باندھی حضور نے, بیٹی فاطمہ جو میں پسند کرتا ہوں اس کو تو پسند کرتی ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا کیوں نہیں ابا, آپ جو پسند کریں میں اسی کو پسند کرتا کرتی ہوں. قال, تو حضور نے کیا فرمایا؟ عائشہ سے محبت رکھا کرو. حاضی اس میں اشارہ برائے مبالغہ اور مزید محبت کی طرف توجہ دلانے کے واسطے کہ عائشہ سے محبت رکھا کرو اور اس طرح کا سوال کسی کے کہنے کے اوپر مت کیا کرو, یہ تنبیہ کی حضور نے. اور یہ حدیث فضل عائشہ علی النساء فی باب بدء الخلق میں گزر گئی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں. وہاں نساء سے جن سے نساء بھی مراد ہو سکتا ہے اور حضور کی حیات ازواج مطہرات بھی مراد ہو سکتی ہے. جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک کافی ہے, یعنی ان عورتوں کی فضیلت پہچان لینا تمہارے لیے کافی ہے, ان عورتوں کی خوبیاں اور ان کے مناقب کا تذکرہ کر لینا تمہارے لیے کافی ہے تمام عورتوں کے مقابلے میں. من نساء العالمین, تمام عالموں کی عورتوں میں اتنی عورتوں کے فضائل مناقب کا تذکرہ کر لینا, ان کی خوبیوں کو ماں بیان کر لینا کافی ہے. نمبر ایک, حضرت مریم جو عمران کی بیٹی تھی, اس قالت امرأة عمران, حضرت عیسیٰ کی اماں. نمبر دو, خدیجہ بنت خویلد, فاطمہ بنت محمد, آسیہ بنت مزاحم, فرعون کی بیوی. نمبر ایک, بعض حضرات نے اس روایت سے یوں استدلال کیا یہ چاروں کے چاروں کا درجہ برابر برابر ہے فضیلت اور منقبت اور مرتبے کے اعتبار سے. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ ترتیب ذکری ترتیب فضیلت ہے, یعنی جس طریقے سے ان کے نام آئے وہ ان کا فضیلت کا بھی نمبر ہے کہ نمبر ون حضرت مریم, نمبر ٹو حضرت خدیجہ, نمبر تھری حضرت فاطمہ, نمبر فور حضرت آسیہ. ترتیب ذکری ترتیب فضیلت بھی ہے, بعض حضرات یوں کہتے ہیں. نمبر تیسرا قول, ان چاروں میں سے کون کس سے زیادہ افضل ہے اس بارے میں توقف کرنا بہتر ہے, کیونکہ حضور نے چاروں کا تذکرہ ایک ساتھ فرمایا, اسی لیے ہمارے لیے بہتری اسی میں کہ ہم توقف کریں کہ چاروں میں افضل کون اور اعلیٰ کون ہے. اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کا نام نہیں آیا اس روایت میں, تو اس کا ایک جواب یہ دیا جائے گا کہ حضرت عائشہ کی فضیلت اور امتیازی شان وہ فضل السرید علی سائر الطعام والی روایت میں الگ تھلگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممتاز انداز میں بیان فرما دی تھی, اسی لیے ان کی فضیلت کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہوا. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب یہ روایت حضور نے بیان فرمائی تب ابھی حضرت عائشہ سے وصال نہیں ہوا تھا, یعنی حضرت عائشہ رخصت ہو کر آپ کے گھرانے میں ابھی تک تشریف نہیں لائی تھی, اسی لیے ان کا تذکرہ نہیں ہوا. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ جبرائیل امین ان کی تصویر لے کے آئے تھے, ایک ہرے رنگ کے ریشمی کپڑے کے ٹکڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جبرائیل نے آ کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب جس ریشم کے کپڑے کے ٹکڑے میں حضرت جبرائیل نے حضرت عائشہ کی تصویر بتائی تھی اس کا کلر بعض روایت میں سفید ہے بعض روایت میں ہرا ہے, تو بعض شرح نے اس کو متعدد رویت کے اوپر محمول کیا ہے کہ کبھی سفید رنگ کے ریشمی کپڑے میں, کبھی سبز رنگ کے ریشمی کپڑے میں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے, اصل ہے وہ سفید رنگ کا کپڑا, اور ان کو شک ہو گیا اور انہوں نے خزرا کہہ دیا. البتہ ضمناً یہ روایت حضرت عائشہ کے جنتی ہونے کی بھی بشارت ہے کہ وہ حضور کی بیوی آخرت میں کیسے بنے گی. حضور تو جنتی ہے تو عائشہ بھی جنتی, اسی لیے حضور کے ساتھ وہ جنت میں, تو ضمناً حضرت عائشہ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہو گئی. اس سے معلوم ہوا کہ عشر مبشرات تک جنت کی بشارت خاص نہیں ہے اور مردوں تک جنت کی بشارت دنیا میں خاص نہیں ہے, عورتوں کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے جی. شوکنوں میں ایسا چلتا رہتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ کو یہ خبر پہنچی کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ نے ان کے بارے میں کہا, وہ تو یہودی کی چھوکری, صفیہ کون؟ یہودی کی چھوکری, ایسا کہا تو حضرت صفیہ کو برا لگ گیا کہ لے مجھے یہ حفصہ یہودی کی چھوکری گئے, فبکت وہ رونے لگی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے یہاں پہنچے اور حضرت صفیہ تو رو رہی ہے, تو حضور نے پوچھا صفیہ کیوں رو رہی ہے, تو کہا مجھے حفصہ نے یوں کہا کہ تو یہودی کی چھوکری ہے اسی لیے مجھے رونا آ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو حضور نے دل جوئی کتنے پیارے انداز میں کی کہ کون کہتا ہے تو یہودی کی چھوکری, تو تو نبی کی بیٹی ہے, تو نبی کی بیٹی ہے اور تیرے چچا بھی نبی ہے اور جو ہے تو نبی کے نکاح میں ہے, تیرے اندر تو تین تین فضیلت ہے. تو نبی کی لڑکی ہونے کا مطلب حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. خیبر کے یہودی ہوئے ابن اختب کا خاندان یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور تیرے چچا جان بھی اللہ کے نبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے چچا جان وہ بھی اللہ کے نبی, اور تو نبی کے نکاح میں ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. اب صفیہ تیرے میں تین تین فضیلت, تو حفصہ کس چیز میں تم پر فخر کر رہی ہے؟ حفصہ کس چیز میں تم پر فخر کر رہی ہے؟ حفصہ کو تمہارے اوپر کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ قریشیہ ہے اور قریش یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, تو حضرت حفصہ کے ابا بھی تو نبی ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہوئے حضرت اسحاق, تو ان کے چچا بھی نبی ہوئے اور حضرت حفصہ جن کے نکاح میں وہ بھی نبی ہیں, تو یہ فضیلت تو حضرت حفصہ کو بھی حاصل ہے. اشکال پیدا ہوتا ہے نا, تو اس کا جواب ایک دیا جائے گا کہ حضرت حفصہ اور حضرت صفیہ ان خوبیوں میں مشترک ہے, برابر برابر ہے, پھر حفصہ کو ان کے اوپر فخر کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. فخر کا موقع کب ہوتا؟ جبکہ کوئی زائد خوبی حفصہ میں ہوتی. یہ تو ایکول ہے, برابر برابر ہے کہ جو خوبیاں حفصہ میں وہ خوبیاں صفیہ میں, جو صفیہ میں وہ حفصہ میں. یہاں بھی نبی ابا, چچا نبی, شوہر نبی, وہاں بھی یہی. جب دونوں طرف برابر برابر کی فضیلت ہے تو کس چیز پر حفصہ فخر کر رہی ہے زیادہ؟ ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا. نمبر دو, بعض حضرات اس کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی دل جوئی کرنا چاہتے تھے اور حضرت حفصہ نے جو ان کی تنقیص کی, تحقیر کا انداز اختیار کیا, اس سے ان کے ذہن کو چھڑا نہ تھا حضرت صفیہ کے ذہن میں آ گیا نا کہ میری تنقید کی میری تاخیر کی وہ چیز نکالنی تھی ان کے ذہن کے اندر سے، اسی لیے حضور نے یہ تعبیر اختیار فرمائی. ورنہ یہ خوبی تو حضرت حفصہ میں بھی تھی، لیکن حضرت صفیہ کی یہ خوبی حضور نے شان سے بیان کی تاکہ ان کے دماغ میں جو نقص آیا، حقارت آئی، وہ سب نکل جائے. معلوم ہوا کہ یہودی کی اولاد ہونا اس زمانے میں بھی مذمت کا جملہ سمجھا جاتا تھا، برائی کا جملہ سمجھا جاتا تھا. اسی لیے تو حضرت صفیہ کو برا لگ گیا اور رونے لگ گئی. ایک طرف تو حضرت صفیہ کی یہ دل جوئی کی حضور نے، پھر دوسری طرف جا کر حضرت حفصہ کو کیا فرمایا، اتق اللہ یا حفصہ، تو حفصہ تو اللہ سے ڈر. اس طرح کی بات جو تو نے صفیہ کو کہی اس میں عداوت ہے، مخالفت کا جذبہ ہے، ایسی باتیں بولنی نہیں چاہیے، یہ جاہلیت کے اثرات میں سے ہیں، ایسی باتیں بولنی نہیں چاہیے. چلو ایسا ہوتا ہے کوئی ایک خاندان کے، کوئی دو الگ الگ خاندان کی جمع ہو جائے اور ایک کو اپنے خاندان کی بڑائی پر فخر ہو تو دوسری کو اس لفظ سے وہ تانے مارتی رہے، ایسا چلتا رہتا ہے. چلو یہ عمل فتح ہے نا، یہ راوی سے چپ ہوئی ہے، عمل فتح کا یہ واقعہ نہیں ہے، پیچھے گزر گیا ہے، یہ عام حجت الوداع کا واقعہ ہے. اور اگر عمل فتح ہی لینا ہو، کیوں کہنے کا فتح مکہ کے تھوڑے زمانے کے بعد، فتح مکہ کے بعد بہت لمبا زمانہ نہیں، فتح مکہ کے تھوڑے زمانے کے بعد ایسا ہوا تھا. چلو یہی نہیں، یہ روایت پیچھے کو گزر گئی. فرق اتنا ہے کہ وہاں یہ واقعہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہے، یہاں یہ واقعہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ ہے. گویا کہ حضرت فاطمہ اور حضور کے درمیان جب یہ واقعہ پیش آیا تو دیگر ازواج مطہرات بھی وہاں مجلس میں موجود تھی. پہلے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ وہ کیا قصہ تھا ہنسنے اور رونے کا، پھر حضرت ام سلمہ نے بھی پوچھا. چلو البتہ اس روایت میں حضرت مریم کا جو استثناء ہے نا، تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کا جو تذکرہ ہوا ہے استثنائی طور پر، تو حضرت فاطمہ کے علاوہ مراد ہے، چونکہ فاطمہ کا سیدہ ہونا یہ صریح روایت سے ثابت ہے. ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ تو ازواج مطہرات میں ہے نہیں، اور یہ باپ تو ازواج مطہرات کے فضائل کا چل رہا ہے، پھر حضرت فاطمہ کی فضیلت والی حدیث یہاں کیوں لائے خطیب تبریزی؟ تو کا ضمنن لے آئے، ضمنن آیا با تذکرہ حضرت ام سلمہ کا تو لے آئے. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل تو تذکرہ ہے حضرت مریم کا، جو جنت میں حضور کی زوجہ بننے والی ہے، اور ازواج کا تذکرہ چل رہا ہے، اور حضرت مریم مستقبل میں جنت میں حضور کی زوجہ بنے گی، اس اعتبار سے جو ہے اس حدیث کو لایا گیا. حضرت عائشہ بڑی عالمہ تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کبھی بھی کسی حدیث کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں کوئی اشکال پیدا ہوا تو ہم نے حضرت عائشہ کو سوال کیا، تو حضرت عائشہ کے پاس اس مسئلے میں علم موجود تھا. یعنی کوئی بھی اشکال لے کے ہم جاتے حضرت عائشہ کے پاس، تو ان کے پاس کوئی جواب ضرور موجود ہوتا، چاہے وہ سوال حدیث کے متعلق ہوتا، کوئی دینی مسئلے کے متعلق ہوتا، لیکن حضرت عائشہ کے پاس اس کا جواب موجود ہوتا. یہ حضرت عائشہ کی علمی قوت کی دلیل ہے کہ چونکہ انہوں نے 9 سال تک حضور سے اکتساب فیض کیا، اسی لیے کثیر الروایات میں حضرت عائشہ بھی شامل ہے، اور اس میں ان کی اجتہادی قوت بھی پتہ چلتی ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں کوئی علم نہ ہو تو وہ اجتہاد کر کے جواب دیتی تھی قرآن میں حدیث میں، تو اجتہادی قوت بھی ان کی معلوم ہوئی. جی ہماری عورتیں بھی مجتہدہ سے کم نہیں ہیں، لیکن وہ فن تام ہے. چلو حضرت موسیٰ ابن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وانہم سے زیادہ کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا. بڑی فصیح اللسان تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کی فصاحت یہ تاثیر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان کو اپنے منہ میں لیتے تھے، اس کی یہ تاثیر تھی کہ حضور کی ریق مبارک، تھک مبارک سے حضرت عائشہ کا ریق مبارک جمع ہوتا تھا، اس کی یہ برکت تھی کہ حضرت عائشہ اتنی زیادہ فصیح اللسان بنی. اور روزے کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بوسا دیتے تھے، یہ اس کے برکات تھے. جی جامع المناقب، الگ الگ عنوان سے مناقب ذکر کیے، اب جو ہے متفرق چیزوں کو ایک عنوان کے ذیل میں لا رہے ہیں، یعنی بہت سے صحابہ کے مناقب، اس میں عشر مبشرہ یا ازواج مطہرات یا اہل بیت یا مہاجرین یا انصار، ایسی تعین کیے بغیر مطلقاً کسی بھی صحابی کی فضیلت کی کوئی روایت ملی تو مؤلف نے اس کو اپنے باب میں جمع کیا. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ کے اندر ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا ہے. خواب میں دیکھا میرے ہاتھ میں ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا، لیکن وہ ریشم بڑا عجیب. لا احوی بها الى مکان فی الجنتی، میں جنت میں جس جگہ بھی جانا چاہتا ہوں تو وہ ٹکڑا مجھے اڑا کے لے جاتا ہے. یعنی وہ ٹکڑا ریشم کا ایسا عجیب و غریب کہ مجھے جنت میں جہاں بھی جانا ہو، جہاں بھی اترنا ہو، وہ ٹکڑا مجھے اڑا کے لے جاتا ہے. گویا وہ ٹکڑا نہیں تھا بلکہ پنکھ تھے، پنکھ پانکھے تھی وہ، کہ اس کے ذریعے میں جنت میں جہاں چاہتا تھا وہاں اڑتا تھا، اترتا تھا، اڑ کے چلا جاتا تھا. ایسا خواب دیکھا. کیا تعبیر اس کی؟ تو کہا حضور کو ڈائریکٹ تعبیر پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی تو میں نے اپنی بہن سے کہا، ام المؤمنین حضرت حفصہ کے سامنے میں نے اپنا یہ خواب بیان کیا، تو حضرت حفصہ نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. تو حضور نے کیا تعبیر دی اس کی؟ کہ تمہارے بھائی بڑے نیک آدمی ہیں، یا عبداللہ بڑے نیک آدمی ہیں، تو وہ جو ہے نا شرافت کی منزلوں کے اوپر اڑنا مراد لیا گیا، جنت کی منزل اور وہ کپڑا، گویا کہ وہ اپنی عبادت اور تقویٰ کے ذریعے سے شرافت صلاح کی منزلوں کے اوپر جہاں چاہے وہاں उड़ करके पहुंचते हैं। ऐसे बड़े नेक साले आदमी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुवत मिली उससे एक साल पहले अब्दुल्लाह इब्ने उमर की विलादत हुई है, और बहुत कम उम्र में, जब उनके वालिद हजरत उमर मुसलमान हुए तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी मुसलमान हो गए, और गज़वाए खंदक के बाद जितने भी गज़वात हुए उसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अनुमा शरीक रहे, और अपनी जिंदगी में हजार से ज्यादा गुलाम आजाद किए हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने, और इत्तिबाए सुन्नत का बड़ा अजीब चस्का था उनको, बड़ा अजीब चस्का। यहाँ तक कि जब ये हज या उम्र में जाते तो हज्जतुल विदा में जहां देखा कि हुजूर ने पेशाब किया, तो आइंदा फिर जब भी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर हज या उम्र में गए, तकाजा हो के ना हो, जहां हुजूर ने पेशाब किया वहां करीब में वो भी पेशाब करते कि भाई हुजूर ने यहाँ इस्तिंजा किया था मैं भी करूंगा, हुजूर ने जहां दो रकात पढ़ी मैं यहाँ पढ़ूंगा। हूबहू इत्तिबा का इतना अजीब जज्बा था उनकी जिंदगी में। बाद हजरात कहते हैं कि सन 73 हिजरी में 84 साल के अंदर आप शहीद हुए, जीतवा नामी मकाम के ऊपर आपका मजार मुबारक है। जी हजरत हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज्यादा मुशाबहत, वक़ार में, मयाना रवी में, हुस्न सीरत में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु को थी। तीन चीजों में हुजूर से बहुत ज्यादा मुशाबहत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु को थी। कौन कौन सी तीन चीजें? दल्लन सुकून, वकार, हुस्न मंजर, हुस्न शक्ल, हुस्न अखलाक, और समत के माने आते हैं खुश कलामी, मयाना रवि, भलाई के काम, हदयन यानी खैर और भलाई का रास्ता इख्तियार करना, नेकी का रास्ता इख्तियार करना, गोया के वकार, खुश कलामी, मयाना रवि, हुस्न सीरत, इन खूबियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबे वो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये उनकी अम्मा के ऊपर से उनको इब्ने उम्मा अब्द के लकब से पुकारा जाता था। अबू अब्दुर्रहमान आपकी कुन्नियत है, हुजली है, कबीले हुजल से आपका ताल्लुक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिसवाक का इंतजाम ये करते थे, साहिबु सिवादी व सिवाकी, हुजूर के लिए जो है मिसवाक लाना, मिसवाक वजू के वक्त पर पेश करना, हुजूर को जूतियां पेश करना, पानी लाना, और हुजूर के लिए गुसल के वक्त पर पर्दा करके खड़े रहना, ये सब खिदमत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला नो किया करते थे। छठे नंबर पर मुसलमान हुए, कदीमुल इस्लाम थे, हबशा और मदीना दोनों की तरफ आपने हिजरत की, तमाम गजवात के अंदर शरीक रहे, सन 32 हिजरी के अंदर आपकी वफात हुई। अब रावी का एहतियात देखो इनकी फजीलत बयान करते हुए कि हुजूर से बहुत मुशाबे है वकार में, मरियाना रवि में, उसने सीरत में, लेकिन कहां, जब घर से निकलकर घर में लौटते हैं वहां तक, यानी बाहर की दुनिया में हम इनको देखते हैं तो बड़े अच्छे हैं, हुजूर के मुशाबे हैं, मयाना रवि में, अखलाक में, किरदार में, सीरत में, वकार में, ही न यखरुज मिन बैती, घर से बाहर निकलेंगे और जब घर में लौट के जाएंगे, अब घर में जाके क्या करते हैं वो हमको खबर नहीं, इसलिए कि हम घर में थोड़े देखने गए, कि अंदर क्या होता है। बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि हुजूर से बड़े मुशाबे हैं अखलाक में, किरदार के अंदर। ये है सहाबा का एहतियात तारीफ और मदाह के अंदर, कि हमारे सामने बाहर की जिंदगी है, घरेलू जिंदगी हमको मालूम नहीं। बाहर की जिंदगी में तो बड़े उम्दा है अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, ला नदरी मा यस्नउ फी अहलिहि इज़ा खला, हमको नहीं खबर कि वो घर में घर वालों से क्या सुलूक करते हैं जब वो खलवत में तन्हाई के अंदर होते हैं। ये इनके कहने का मतलब था। वह आदमी किसी की तारीफ करे ने तो अपनी नजर और मुशाहदे के एतबार से करे, कि भाई हम इनको बाहर देखते हैं तो बड़े नेक साले सूफी साफी आदमी है, भाई घर में क्या भोपाले करते हैं हमको नहीं मालूम, वो घर वाली को जाके पूछो उनको वहां कैसे है। जी ऐसे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के बारे में दूसर आसार से ये पता चलता है कि उनकी बातिनी जिंदगी, घरेलू खलवत की जिंदगी भी बड़ी नेक और सालेह थी। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं और मेरा भाई यमन से आए, ये लोग यमन के रहने वाले थे, प्रॉपर मदीना के रहने वाले नहीं थे, यमन से जब हम आए, फमकसना हीनन, हम एक लंबे जमाने तक मदीना में रुके, तो हम क्या समझते थे कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से हैं। यानी हम एक लंबे जमाने तक मदीना में मुकीम रहे तो हमको क्या लगा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर है, आपके घर के एक फर्द है, क्यों ऐसा लगा। लिमाना रामिन दुखोली, वो बेतकल्लुफ हुजूर के घर में जाते आते हैं, वो दुखोलो दुखोली उम्मी, और उनकी वालिदा भी बेतकल्लुफ हुजूर के घर में आती जाती है, तो हमको ये लगा कि ये भी हुजूर के घर आने के कोई फर्द है। दरअसल अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया था कि मेरे पास तुम एक या दो आदमी को बैठा हुआ देखो, कि मेरे पास एक या दो आदमी बैठा हो बैठे हुए हैं, आ जाया करो, तुम्हारे लिए इजाजत है, अलग से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। हुजूर ने यहां तक फरमाया कि मेरे घर के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ हो तो अलग बात, बाकी पर्दा न पड़ा हुआ हो तो आपको अंदर आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं, आपको आ जाने का। इस तरीके से, इसी तरीके से तुम मेरी आवाज सुन लो कि मैं जाग रहा हूं, किसी से बात कर रहा हूं, तुमको आ जाने का, अलग से इजाजत नहीं लेने की। मेरी आवाज सुन लेना और तुमको ये पता चलना कि मैं जाग रहा हूं, ये भी इजाजत है तुम्हारे लिए घर के अंदर आने की। जब तक मैं तुमको मना न करूं वहां तक की ये तुम्हारे लिए परमानेंट इजाजत है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को ये मकाम अता फरमाया था। बड़े समझदार आदमी थे। जी सूफी इनाम पांडोली रहमतुल्लाह अलैह थे, हजरत शेख जकरिया साहब के बड़े खादिम थे, तो अखीरी जिंदगी में हजरत को इस्तिंजा भी कराना होता था। एक मरतबा हजरत को इस्तिंजे का तकाजा हुआ तो ऐलान के भाई सब लोग बाहर चले जाओ, हजरत को इस्तिंजा कराना है। हजरत मुफ्ती महमूद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह भी उठ के जाने लगे, तो शेख ने बिठाया कि आप बैठ करो, आपके लिए कोई बात नहीं, क्यों कि आप फकी आदमी हो, आप यहाँ रहोगे तो अभी इस्तिंजे के वक्त पर आप अपनी नजरों को एहतियात से रखोगे, खुद समझोगे कि इस वक्त के ऊपर मेरी नजर कहाँ रखनी, मुझे कहाँ देखना, किस तरफ देखना। तो हजरत को वहीं बिठाया, बाकी सब लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फकीहुल उम्मत थे, इसीलिए हुजूर की तरफ से उनको खुसूसी इजाजत दी गई थी। बाद लोग कैसे होते हैं, ऐसे ना समझ होते हैं कि ना देखता हो तो भी जबरदस्ती देखने की कोशिश करते हैं, और बाद ऐसे समझदार होते हैं कि जरा सा भी दिखता हो तो भी कता नजर कर डालते हैं। तो ये समझदारी के ऊपर इसका मदार है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चार कारी साहब से कुरान हासिल करो, चार आदमियों से कुरान शरीफ पढ़ने का, इनकी क्लास में तुमको जाने का कुरान सीखना हो तो। इस्तकराउ बाबे इस्तिफाल से तलब फैल की खासियत, यानी इनसे तुमको कुरान करीम हासिल करने का। कौन कौन? नंबर एक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, इनका तस्किरा पीछे गुजर चुका। नंबर दो सालिम मौला अबी हुजैफा, सालिम इब्ने माकिल इनका नाम है, सालिम इब्ने माकिल। वो तो हजरत अबू हुजैफा के आजाद करदा थे, इसीलिए सालिम मौला अबी हुजैफा कहते हैं। ईरान के अंदर एक जगह है इस्तहर, वहां के ये रहने वाले थे असलन, और फिर यहां आए थे। हजरत बिकते बिकाते हजरत अबू हुजैफा ने इनको आजाद किया था। वह उबई इब्न काब, और उबई इब्न काब से सैयदुल कुर्रा का लकब भी उनको मिला, सैयदुल मुस्लिमीन का लकब भी मिला, कातिबी ने वही में भी शुमार है। और मुआज़ इब्न जबल से, हजरत मुआज़ इब्न जबल की मुआखात हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से थी। ये चार हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराहे रास्त कुरान हासिल किया था। इन चारों हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराहे रास्त कुरान हासिल किया था, इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि तुमको इन चार लोगों से कुरान हासिल करना चाहिए। दूसरी बात ये कि तमाम सहाबा हुफाज नहीं थे, इसलिए कि नए नए ईमान लावे, फिर थोड़े ईमान लावे, फिर थोड़े ईमान लावे, फिर थोड़े ईमान लावे, और जो पहले नुज़ूल हो चुका वो याद न होवे बाद में ईमान लाने वालों को। तो मुकम्मल हाफिज जो मशहूर थे उनमें ये चार हजरात का शुमार था, और ये चारों कुरान के कारी भी थे, इसीलिए हुजूर ने इन चारों हजरात से कुरान सीखने की ताकीद फरमाई। जी हजरत अलकमा कहते हैं, ये बड़े जलीलुल कदर ताबईन में से हैं, कि मैं मुल्के शाम पहुंचा तो ताबईन जो है ना सहाबा की सोहबत हासिल करने, सहाबा से इल्म हासिल करने, जहां पता चलता कि वहां कोई सहाबी रसूल है ताबईन पहुंच जाते थे। तो कहा ये बाकायदा अलकमा सफर करके गए मुल्के शाम, तो मुल्के शाम पहुंच करके दो रकात नमाज पढ़ी और दुआ की अल्लाह की बारगाह में। क्या दुआ की? ए अल्लाह मुझे कोई नेक साले दोस्त आसानी से अता फरमाओ, नई जगह पे आया हूँ, ए अल्लाह कोई नेक साले दोस्त मुझे आसानी से अता फरमाओ। मालूम हो कोई नई आबादी में जावे तो ये दो रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। ऐसे वो दुआ में मौजूद है बस्ती में दाखिल होते वक्त, अल्लाहुम्मा हबीबना इला अहलिहा व हबीब सालिही अहलिहा इलेना, कि अल्लाह इस बस्ती में जो नेक लोग हैं वो उनकी मोहब्बत आप मुझे मेरे दिल में अता फरमाइए। इसलिए कि बस्ती में लबाड़ लफंगे एकदम निकम्मे किस्म के लोग भी हो, कहीं उनकी दोस्ती के चक्कर में मैं ना फंस जाऊं, इसलिए ये दुआ की उन्होंने जाकर के। مدرسے میں بھی آنے والے طلبہ کو یہ دو رکعت پڑھ کے دعا کرنی چاہیے کہ جو نیک طلبہ ہو، صالح طلبہ ہو، آپ جیسے صوفی سنت لوگ ہو، اللہ مجھے ایسوں کی صحبت عطا فرمائے، اس کی دعا کر لے لے. اس لیے کہ مدرسے میں رتب و یابس ہر طرح کے آتے ہیں، تو شریر طلبہ کی صحبت سے حفاظت ہو جاوے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو حضرت علقمہ نے دو رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی. فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، پھر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت سارے لوگ ہیں، تو میں وہاں جا کے بیٹھا. کون؟ حضرت علقمہ. اتنے میں ایک بڑے میاں آئے، بزرگ بڑے میاں آئے. حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي، اور میرے پڑوس میں آ کے بیٹھ گئے. حضرت علقمہ کے پڑوس میں آ کے وہ بزرگ بیٹھ گئے. معلوم ہوا کوئی اجنبی آدمی ہو تو اس کے بازو میں جا کے بیٹھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے آپ کہاں سے تشریف لائے، کھانے کا نظام ہے، قیام کا نظام ہے، یہ پوچھنا چاہیے. قلت من ھذا، تو علقمہ نے پوچھا کہ آپ کون جناب ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا ابو الدرداء، یا وہاں موجود لوگوں نے کہا ابو الدرداء. کہ ارے مسافر، جانتے نہیں یہ کون ہو؟ یہ تو حضرت ابو الدرداء صحابی رسول ہے. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضرت علقمہ کو جواب دیا. بس حضرت علقمہ تو خوش ہو گئے. کل تو علقمہ کہتے کہ میں نے تو مارے خوشی کے کہا کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالی مجھے نیک دوست عطا کر دے وے، تو اللہ تعالی نے میرے لیے آسان کر دیا آپ کی شکل میں. فَيَسَّرَكَ لِي، آپ کی شکل میں نیک دوست میرے لیے آسان ہو گیا. جلیل القدر صحابی رسول ابو الدرداء سے بہتر اون کون دوست ہو سکتا ہے؟ تو کہا میری تو دعا اللہ نے قبول کر ہی لی، اللہ نے میری دعا قبول کر ہی لی، اور مجھے ابو الدرداء مل گئے. دیکھو، ایک تو دعا کی برکت، دوسرا طلب کی برکت. کہ ان کی طلب کائی کی تھی؟ کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھے دوستی کے لیے، ایسی طلب، ایسی مدد. اور بعض حدیث کے اندر ایک مضمون آتا ہے کہ ان للہ ملائکہ تجر الاہل الی الاہل، اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو اہل کو اہل کی طرف کھینچ کے لاتے ہیں. یعنی جس طرح کا انسان، اس کو اس طرح کے انسان سے ملوا دیتے ہیں. اگر آپ بڑے نیک صالح ہو تو وہ فرشتے آپ کو نیک صالح لوگوں کی طرف ہی کھینچ کے لے جائیں گے، اور اگر آپ بدماش لباڑ لبھنگے ہو تو فرشتے آپ کو ادھر ہی لے جائیں گے. اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہوتی ہے. آج بعض مرتبہ آدمی تعجب کرتا ہے نا کہ اتنا نیک صالح آدمی دوست مجھے کیسے مل گیا؟ کہو فرشتے تجھے کھینچ کے اس کے پاس لے گئے، یہ اس کی برکت ہے. اس لیے ہمیشہ دل میں طلب نیک صالح لوگوں کی رکھنی چاہیے. فقال من انت، تو اب حضرت ابو الدرداء پوچھنے لگے، بھائی آپ کون ہو پردیسی آدمی، تم بتلاؤ. تو میں نے کہا کہ میں علقمہ کوفہ کے رہنے والوں میں سے ہوں، میں علقمہ ہوں، کوفی ہوں، کوفہ سے آیا ہوں آپ یہاں پر. بس جب یہ سنا حضرت ابو الدرداء نے کہ علقمہ ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور کوفہ سے سفر کر کے ملک شام آئے، تو حضرت ابو الدرداء نے عجیب بات فرمائی. کیا فرمایا؟ اولیس عندکم، کیا تمہارے پاس، عبداللہ ابن ام مسعود نہیں تھے؟ کیا تمہارے پاس کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود نہیں تھے کہ یہاں تک تم آئے؟ کیا مطلب ان کے کہنے کا؟ کہ کوفہ میں جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود مقیم ہے، موجود ہے، ان کے پاس علم حاصل کرنا چاہیے، ان کی صحبت میں رہنا چاہیے. ان جیسے عالم آدمی کو چھوڑ کے تم یہاں شام آئے کیوں؟ کیوں شام آئے؟ یہ حضرت ابو الدرداء کے کہنے کا خلاصہ. حضرت ابو الدرداء کیا فرمانا چاہتے تھے؟ کہ زندگی کے آخری دنوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قیام کوفہ ہو گیا تھا، اسی لیے ہماری حنفی فقہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا اثر زیادہ ہے، چونکہ امام ابو حنیفہ بھی کوفی، اور جو ہے وہیں حضرت عبداللہ بن مسعود چلے گئے تھے, تو کہا تمہارے شہر میں عبداللہ ابن مسعود جیسے بڑے آدمی موجود ہے, ان کی صحبت میں رہنا چاہیے, ان کا علم حاصل کرنا چاہیے, تم ان کو چھوڑ کے شام تک کیوں آئے؟ یہ حضرت ابو دردا کے کہنے کا حاصل. پھر انہوں نے تعارف کرایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تو حضور کو جوتیاں پیش کرتے تھے, حضور کو تکیہ پیش کرتے تھے, متہرہ حضور کو چھاگل پانی کا پیش کرتے تھے. اس زمانے کے اندر لوٹا چمبو کے بجائے چھاگل ہوتا تھا جس کے اندر پانی بھرتے تھے, اور وہ پانی حضور کے وضو کے لیے, غسل کے لیے, پینے کے لیے پیش کرتے تھے. کہا اتنے بڑے آدمی کو چھوڑ کر کے تمہیں آنا نہیں چاہیے. اس سے شورا نے ایک مسئلہ مستنبط کیا, اپنی بستی میں اگر صالحین موجود ہو تو انہی کی قدر آدمی کرے, ان کو چھوڑ کر دوسری جگہ چکر میں نہ پڑے. لیکن اپنی یہاں کہاوت ہے نا کہ کیا کہتے ہیں, وہ گھر کی مرغی نہیں, وہ گاؤں کے بڑے نیک آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, گجراتی میں اور کہاوت ہے, تو کہا وہ گاؤں کے ہوتے ہیں تو کوئی ان کی قدر اور اہمیت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس ارشاد سے حضرت ابو دردا کے کہ طلبہ پہلے اپنے شہر کے علماء سے خوب علم حاصل کرے, طالب علم کو پہلے اپنے شہر کے علماء سے خوب سیراب ہو کر علم حاصل کرنا چاہیے, پھر مزید کی طلب میں دوسری جگہ جانا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی, ہر عالم دوسرے کو خود سے بڑا سمجھے, ہر عالم دوسرے کو خود سے بڑا سمجھے کہ بھائی میں تو چھوٹا ہوں بڑا. جیسے کہ ابو دردا نے کیا کہا کہ وہاں عبداللہ ابن مسعود تھے پھر یہاں کیوں آئے, یعنی کہ وہ بڑے آدمی ہیں, ان سے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے تھا. تو ہر عالم دوسرے عالم کو اپنے سے بڑا سمجھ کے طلبا کو ان کے حوالے کر دے. ایک بات یہ کہی, دوسری بات کیا کہی, وفیکم, گویا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی انہوں نے پہلے تو فضیلت بیان کی کہ وہ حضور کے حاضر باش خادم تھے, مجلس میں, خلوت میں, ہر جگہ حضور کی خدمت کرتے تھے. نمبر دو, تمہارے اندر کوفہ میں وہ شخصیت بھی موجود ہے کہ اللہ نے ان کو شیطان سے حفاظت فرمائی, شیطان سے حفاظت عطا فرمائی اپنے نبی کی زبان مبارک سے. یعنی کوفہ میں ایک دوسرے جلیل القدر بزرگ ہے, حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طیباً مطیباً, اور جنت کی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اللہ نے ان کو شیطان سے اپنی حفاظت کے اندر رکھا, حضرت عمار ابن یاسر. بلکہ جس وقت پر مشرکین نے آگ جلائی اور حضرت عمار کو آگ میں ڈالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم, یہ آگ تو جس طریقے سے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی میرے عمار کے لیے بھی تو ٹھنڈی ہو جا. مکہ میں حضرت عمار پر بہت ظلم کیے تھے مکہ کے کافروں نے, جلتے انگارے میں ان کو بٹھاتے اور چلاتے تھے, تب حضور نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی. تو کہا حضرت عمار ابن یاسر جیسے بڑے بزرگ آدمی تمہارے درمیان موجود ہے, حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی شیطان سے حفاظت کی, اللہ حفاظت کرے, تو ایسے آدمی کے ہوتے ہوئے تم یہاں آئے کیوں شام تک, ملک شام تک؟ یہ دوسری تنبیہ فرمائی. سن 37 ہجری میں حضرت عمار کی شہادت ہوئی صفین کی جنگ کے اندر. تیسری بات کیا کہی, اولیس فیکم صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ, کیا تمہارے درمیان یعنی کوفہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نہیں ہیں؟ کہ جو حضور کے رازوں کو بھیدوں کو ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ منافقین کی پوری لسٹ حضرت حذیفہ جانتے تھے. سن 35 ہجری میں مدائن کے اندر حضرت حذیفہ کی وفات ہوئی, تو کہا تمہارے درمیان عبداللہ ابن مسعود, حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت حذیفہ جیسے جلیل القدر حضرات موجود تھے, علقمہ ان کو چھوڑ کے ملک شام تک کیوں آئے, انہی سے تمہیں استفادہ کرنا چاہیے تھا. جی پوری حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں جنت دکھائی گئی. دیکھو حضور نے جنت خواب میں متعدد مرتبہ دیکھی, معراج میں بھی دیکھی, تو میں نے حضرت ابو طلحہ کی زوجہ محترمہ کو بھی دیکھا. کون؟ حضرت ابو طلحہ کی زوجہ محترمہ کون؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. وہ وَسَمِعْتُ اور میں نے میرے آگے آگے کسی کی جوتیوں کی کھٹ کھٹ کی آواز بھی سنی, خش خشا چاپ کہتے, چاپ بغیر نون کے یاد رکھنا, تو یعنی جوتے جو زمین پر گرتے ہیں اور اس کی جو آواز ہوتی ہے نا اس کو اردو میں بغیر نون کے چاپ بولتے ہیں, اسی کو عربی میں خش خشت امامی کہتے ہیں, کہ میں نے اپنے آگے آگے کسی کے جوتے کی یا قدم کی چاپ کی ٹاپ کی آواز سنی, تو وہ تو بلال ابن ابی رباح کی تھی. دیکھو جو بھی سوکھی چیز ہو نا وہ زمین پر پڑے تو جو آواز ہوئے یہ ہے خش خشا, اور تر بھیگی چیز میں نرم چیز میں ایسی آواز نہیں ہوا کرتی, اس کو خش خشا کہتے ہیں. بلال بن ابی رباح سن 20 ہجری کے اندر دمشق میں آپ کی وفات ہوئی تھی حضرت بلال کی. حضور کے بعد ان کو مدینہ میں حضور کی جدائی گوارا نہیں تھی, تو وہ چلے گئے تھے اور وہاں جا کر کے انہوں نے زندگی کے آخری ایام گزارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور وہیں ان کا دمشق میں مزار ہے. جی یہ روایت شان نزول بھی ہے اور فضیلت بھی ہے, دونوں پر مشتمل یہ روایت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے 6 آدمی, ہم کل 6 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں مشرکین کے بڑے بڑے لیڈر لوگ آ گئے, مکہ کے عمائدین قریش کے سردار لوگ آ گئے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے لگے, اترد ہاؤلا, یہ 6 آدمی سے سب بیٹھے ہیں نا فقیر فٹیچر قسم کے بیکورڈ پسماندہ, سب کو ہٹاؤ یہاں سے, آ کے ڈیمانڈ کرنے لگے ان کو ہٹاؤ. لا یجترئون علینا, وہ ہم پر دلیری نہ کرنے لگے, ہم پر دلیری نہ کرنے لگے. کیا مطلب ہم پر دلیری نہ کرنے لگے گا؟ یہ آنے والے کفار کے سردار تھے, ایمان کی طلب لے کر کے آئے تھے. اب یہ لوگ چونکہ اپنی شان بڑی سمجھتے تھے, ہم بڑی شان والے بڑے مرتبے والے, یہ لوگ غریب اپنے ان کے اعتبار سے जो गरीब होवे वो मान ला ये आने वाले कुरेश के बड़े लोग। अब उनके एतबार से जो गरीब लोग होवे उनके साथ बैठना इनको पसंद नहीं था, ये कुरेश के ऊंचे लोग। तो जो लोग खानदान के एतबार से नीचे और रजील और पस्त होवे उनके साथ बैठना इनको गवारा नहीं होता था। तो अपने से कम दर्जे के माल में, खानदान में, इज्जत में जो लोग होते थे उनके साथ हम नशीनी ये कुरेश के बड़े लोगों को पसंद नहीं। हम बड़े, हमारे साथ बड़े बैठेंगे, हम बड़े ये थर्ड क्लास लोग हमारे साथ नहीं बैठेंगे, हम बड़े हम हमारे जैसे बड़ों से कलाम करेंगे, हम बड़े हम थर्ड क्लास लोगों से कलाम भी नहीं करेंगे। अब अगर इनके होते हुए कलाम होवे या बैठना होवे तो साथ होना हो जावे ना बैठना। ये है ला इस्तरियो ना अलैना का मतलब कि अगर इन गरीबों के, फकीरों के, मिस्कीनों के होते हुए कुरेश के सरदारों को बैठना पड़े तो क्या हो जाएगा, हम नशीनी हम कलामी हो जाएगी इन छोटे और कमजोर लोगों की हाजिरी में, वो हमको गवारा नहीं है, इसलिए इनको निकालो। अब ये छह लोग कौन कौन थे, हजरत साद कहते हैं मैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, कबीले हुजैल के दो आदमी खब्बाब और अम्मार, हजरत खब्बाब और हजरत अम्मार, इनका नाम क्यों नहीं लिया, कोई मसलियत होगी या रावी भूल हो गए भूल गए। बहरहाल दो आदमी थे हजरत खब्बाब और हजरत अम्मार और हजरत बिलाल, नहीं हाँ, तो हजरत साद एक, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दो, कबीले हुजैल के एक आदमी, कबीले हुजैल के एक आदमी तीन, नंबर चार हजरत बिलाल और पांच और छह खब्बाब और अम्मार, ये है इस तरह टोटल छह हो जाते हैं। लस्तु उसम्मी हिमा, कोई मसलहत है मैं उनका नाम नहीं लेता या एक भूल गए। फवकाफी नफ्सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशा अल्लाह यका, तो हुजूर के दिल में वो बात आई जो अल्लाह ने चाहा के आवे, यानी हुजूर के दिल में एक बात आई। अब देखो दो बात सामने टकरा रही है, एक तरफ पहले से ये छह सहाबा मौजूद, दूसरी तरफ मक्का के बड़े बड़े लोग आ गए, इनकी तरफ से बात क्या, इनको उठाओ तो हम आपके पास बैठेंगे। अब हुजूर के दिल में क्या ख्याल आया, भाई मेरे ये प्यारे छह गरीब फुकरा मुहाजिर साहबा को हटा दूं और ये कुरेश के बड़े लोग बैठ जावे, दीन समझ लेवे, ईमान कबूल कर लेवे तो बड़ा फायदा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने साहबा को जरा समझा के रवाना कर दूं और इन छह को यहाँ बैठने की इजाजत दूं। ये ख्याल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आया, फौरन अल्लाह ने ये बात नाजिल फरमाई। फहद्दस नफ्सहु फअंजलल्लाहु तआला वला ततुरुदिल्लदीन यदउन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदून वजहा, ए नबी जो लोग अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं, इबादत करते हैं, दुआ जिक्र करते हैं और वो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप मजलिस से निकाल न दीजिए। देखो सहाबा का कितना ऊंचा मकाम होगा अल्लाह के यहाँ कि हुजूर ने जिस चीज का इरादा फरमाया अल्लाह ने उस पर अमल करने से रोक दिया कि इन सहाबा को हटाओ मत, इनकी तौकीर, इनकी ताजीम, इनको यहीं बैठने दो। इन सरदारा ने कुरेश को इनकी हाजिरी में आपकी बात सुनना हो तो सुने, नहीं तो जावे ये लोग, लेकिन इन गरीब सहाबा को आप अपने यहां से हटाएंगे नहीं। देखो यहां एक नाजुक मसला समझो, कुफार के जो सरदार आए थे वो भी ईमान के तालिब बन के आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चाहा, उनकी बात भी रह जावे, वो जो चाहते थे कि इनको हटा दो, का उनकी ये बात भी किसी दर्जे में रह जावे और ये गोरबाए सहाबा की भी तहकीर न होने पावे। अब उसकी दो शक्ल, इनकी बात भी रह जावे, इनकी भी तहकीर न होवे, वो दो शक्ल में मुमकिन था। पहली शक्ल क्या मुमकिन थी कि जब कुफार के बड़े बड़े लीडर लोग हुजूर की मजलिस में हो تو دوسرے مسلمان صحابہ کو مجلس میں آنا ہی نہیں چاہیے. اگر پہلے سے کفار کے لیڈر سردار لوگ مجلس میں موجود ہو تو ان دیگر صحابہ مسلمانوں کو مجلس میں آنا ہی نہیں چاہیے. دوسری شکل کیا ممکن تھی؟ پہلے سے مسلمان موجود ہے اور کفار کے سردار آ گئے تو حضور کو کچھ کہنا نہ پڑے, خود وہ مسلمان اپنے طور پر سمجھ کے اٹھ کے چلے جائے, حضور کو کہنا نہ پڑے کہ بھائی آپ لوگ جاؤ, بلکہ وہ مسلمان صحابہ خود سے سمجھ کر کے اٹھ کر کے چلے جائے. اس طریقے سے دونوں کی بات رہ جائے گی, قریش کے سرداروں کا مطالبہ بھی اپنی جگہ ہو جائے گا اور غربائے صحابہ کی بھی تحقیر نہیں ہوگی. اور اس سب کے پیچھے حضور کا منشا کیا تھا؟ ان کا ایمان, کہ یہ سرداران ایمان لے آوے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر ظاہری شکل میں بھی ان غربائے صحابہ کی تحقیر ہو یہ منظور نہیں تھا. اس لیے آیت نازل ہوئی کہ ان کو اٹھاؤ مت, ان کے ہوتے ہوئے ان کو سننا ہو تو سنے ورنہ نہ سنے, چلے جاوے لوگ.